وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ امانت ہم سمجھتے ہیں امانت وہ ہے میں نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے تو آپ نے وہ پیسے جو ہے نا مجھے واپس کر دیے ٹائم پہ جب میں نے مانگے، تو یہ میری امانت ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت ہر وہ چیز ہے جو میری اپنی نہیں ہے، کسی دوسرے کی دی ہوئی میرے پاس ہے اور مجھے اس کو واپس لوٹانا ہے اور حساب کتاب کے ساتھ لوٹانا ہے، یہ ہے امانت، یہ ہوتی ہے امانت۔ اب مجھے بتائیں کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، جو کہ ہماری نہیں ہیں اور ہمیں لوٹانی ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ زندگی آپ کی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، اس کو لوٹانی واپس جانی ہے، تو میرا اختیار نہیں ہے، میں جب مرضی چاہوں اپنی زندگی ختم کر لوں یا جب مرضی چاہوں اذیت دوں اپنے آپ کو، میری جسم، میری زندگی، میں جو مرضی کروں، نہیں نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح آپ کا وقت امانت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے واپس لے لینا، بالکل امانت ہے۔ پھر آپ کی جو پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اللہ نے ڈالی، یہ اولاد امانت ہے کہ نہیں؟ امانت ہی ہے نا، وہ بھی اللہ نے واپس لے لینی، یہ اس کی ذمہ داری امانت ہے۔ تو یہ مال ہو، وقت ہو، جسم ہو، زندگی ہو، اولاد ہو، سب امانتیں ہیں۔ ہم ان میں اپنی مرضیوں سے نہیں جو مرضی چاہیں، اولاد کو جب مرضی اٹھایا، مارا، کوٹا، ادھر کا غصہ ان کے اوپر نکالا، اس کو جو مرضی، جیسے مرضی ان کو ساتھ ٹریٹمنٹ کیا، اور ہم سوچتے ہیں میرے بچہ، میں نے اس کو پیدا کیا، میں جو مرضی کروں گی، نہیں نہیں نہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ہم اس پہ تو ڈرتے ہیں کہ قانون نہ ہمیں پکڑ لے، ہم بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں، یہاں پہ تو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے یہ امانت کے طور پہ مجھے دیا ہوا ہے، اور مجھے اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا سہارا بنے گا بعد میں جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ساری جو ہمارے پر ڈیوٹیز ہیں نا، یہ بھی امانتیں ہیں، یہ سارے ہمارے پر جو کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سب امانتیں ہیں اللہ کی۔ اور ڈفرینٹ جو ہمارے پر، چاہے آپ ایک ماں ہیں، چاہے آپ ایک بیوی ہیں، چاہے آپ ایک بیٹی، یہ سارے رشتے، یہ ساری ذمہ داریاں، اپنا جسم، اپنا، یہ سب امانت ہے ہمارے پاس۔ اب ان امانتوں کے جس نے صحیح طرح نہیں نبھایا، اس کی پوچھ ہے قیامت کے دن۔ پھر کیا یہ دین اسلام امانت ہے جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس؟ اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے پچھلی دفعہ بات پڑھی تھی حقہ جہادی ہی کی، جہاد کرو، جاہدو فی اللہ حقہ جہادی ہی، تو ذہن میں آتا ہے لو جی اب ہم کیا باقی سارے کام چھوڑ دیں، میں یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کیا فالتو کام ہے، اب ہم یہ کرنا شروع ہو جائیں، اب یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں، میرے تو یہ بھی کرنا ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے، وہ تو کوئی فالتو کام تو نہیں ہے، میں تو وہ اچھے اچھے کام کریں۔ ٹھیک ہے، وہ تو کام ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، جب یہ بات آتی ہے کہ یہ ہم نے اللہ کے دین کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہم ایز امتی بھی، ہمارے کوئی اوپر فرض عائد ہوتا ہے، تو ہم فوراً اس چیز میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ کیا پھر ہم یہ نہ کریں، کیا پھر ہم وہ نہ کریں، ہمارے تو سب پہ کیا کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، بس سارے کیا دین کی دعوت دینا شروع کر دیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھیں آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا، کیوں؟ میں ایک ماں ہوں، کیا میں بچوں کو نہ سنبھالوں؟ آپ کہتے ہیں بچوں کو بھی میں نے سنبھالنا ہے، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن میں نے ساتھ شاپنگ پہ بھی جانا ہے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں کہ چلو آج پارٹی پہ چلتے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں تو میں کیا گھر نہ صاف کروں، پارٹی پہ چل پڑوں؟ ایسے نہیں کہتی کبھی۔ اوکے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سبھی میں نے کرنے۔ آپ ایک ماں بھی ہیں، ایک بیوی بھی ہیں، ایک بہن بھی ہیں، ایک بیٹی بھی ہیں، ہمسائی بھی ہیں، ایک دوست بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا ایک امتی ہوتے وقت ہی آپ کو یہ سارے رول یاد آ جاتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں، تو میں پھر یہ کیسے کروں؟ جب آپ کی ذمہ داری ایک ماں کی حیثیت سے، تو ایک امتی کی بھی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہے۔ آپ کو کوئی چیز چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے گھر کا کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھنا، آپ بس حقہ جہادی ہی میں لگ جائیں، اور آپ جو نکل جائیں گھروں سے، اور آپ کچھ نہ کریں، نہ دنیا کی کوئی تعلیم لیں، نہ آپ کچھ کریں، بس آپ، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ ہر رول کے ساتھ یہ رول بھی ادا کرنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس طرح اس کو ادا کرو۔ صرف بات سمجھانے کی آپ کو یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ہر ذمہ داری کو ہم اہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ اپنی پڑھائی کی ہو، چاہے وہ اپنی گھر کی ہو، چاہے وہ اور دوستی کی ہو، دوستیاں نبھانے کے لیے بھی ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اسی ذمہ داری کو ہم نے سب سے پیچھے پھینکا ہوا ہے اور اسی کو ہم اہم نہیں سمجھتے اور اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ صرف یہ بات نہیں سمجھانے کی آپ کو ہوتی ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ کچھ چھوڑیں سب کچھ اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے جی یہ بس آپ سنیاس لے کے اور ایک طرف بیٹھ جائیں اور بس آپ اللہ اللہ کریں اور رہبانیت اختیار کر لیں۔ یہ کس نے کہا؟ نہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا کی کوئی تعلیم نہ حاصل کرنا، بس جاہل رہنا، بلکہ جو دنیا کی تعلیم لیتا ہے وہ بھی قرآن کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، زیادہ اس کا ذہن کھلتا ہے۔ علم ہمیشہ بہتر ہے، دنیا کا ہو دین کا ہو، اللہ کے لیے جب لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے جب لیا جاتا ہے، وہ بھی ایک دنیا کا علم ہی چاہے ہو، وہ بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری امانتیں، اب امانتوں کو سمجھنا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے اب وہ آپ کی جاب پہ ہوں، آفس میں ہوں، وہ بھی ایک امانت ہے کہ میرا اتنا ٹائم سے اتنے ٹائم تک یہاں پہ میری جاب ہے اور مجھے اس کا پے کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی میں 5 منٹ پہلے اٹھ جاتی ہوں اور صبح بھی 5 منٹ لیٹ آتی ہوں، تو اس لیے تو کیا ہو گیا، 5 منٹ ہی تو ہے نا۔ ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے۔ تو امانت چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، امانت امانت ہے۔ قرآن کیا امانت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے؟ اب اس امانت کو نبھانا کیا ہے؟ جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ تو امانت بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اسی طرح لوگوں کے راز ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ میری بات نہ کسی سے کہنا، تو یہ بھی امانت ہے، وہ میری چیز نہیں ہے، وہ اس کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، لیکن امانتیں اپنی پھر بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے، ان کو پتا تھا یہ امانت دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضرت علی کو بستر پہ لٹا کے گئے تھے کہ امانتیں دے کے آنا، کہ کتنے امانت والے تھے۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ امانتوں میں خیانت کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہپوکریٹ کی، جو منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا اور عہد کو توڑنا، اور پھر جب جھگڑا ہو، چوتھی بات یہ فرمائی تھی کہ جب جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ اتر آئے، یہ منافق کی نشانی۔ اور اگر یہ چیز جتنی جتنی ہمارے اندر ہوگی اتنی زیادہ منافقت ہے اور ایمان اتنا ہی کم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ عہد بھی کیا ہے؟ عہد لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے قول و اقرار، کہ ہاں جی میں جی یہ کروں گی، ٹھیک ہے، یہ قول و اقرار کرنا کسی کے ساتھ۔ اسی طرح معاہدے کرنا، جو ایگریمنٹس کرنا کسی انڈیویجل کے ساتھ یا حکومتیں آپس میں کریں، یا یہ سب عہد ہیں، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اچھا، امانت میں ایک بات اور رہ گئی، جو وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں نا، وہ بھی امانت ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق بھی ظاہر ہے امانتے ہیں، اور حقوق العباد سے متعلق بھی امانتے ہیں۔ تو حقوق اللہ سے متعلق نا یہ ساری امانتے ہیں، چاہے وہ دین ہے چاہے فرائض ہیں، کہ ہم ان کو پورا کریں گے۔ جب ہم اسلام میں آ گئے تو بھی یہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک، یہ ہمارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے۔ تو یہ اپنے امانتوں کی بھی اور اپنے عہدوں کی بھی اس طرح نگرانی کرتے ہیں جیسے رائی جو ہے نا، گڈریا اپنی، دیکھیں بھیڑوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، کیسے ان کو، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ کہیں کوئی لاسٹ نہ ہو جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ اس طرح سے اپنے وعدوں کا کی حفاظت کرنے والے، ایسے ہی اپنے وعدوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا، ایک زمانے کا یہ قصہ ہے، کہ مسلمان جب فتوحات کرتے تھے تو غیر مسلم علاقوں میں ایک علاقہ فتح کیا، اب غیر مسلموں سے جزیہ لیتے تھے نا, تو جزیہ کس چیز پہ لیے ہوتا تھا؟ کہ یہ حفاظت کے لیے, آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے گی, تو اس کے لیے آپ یہ ٹیکس دیں. تو جب ان سے حفاظت نہ ہو سکی, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, تو جزیہ انہوں نے واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکے, تو یہ لیں آپ کا جزیہ جو آپ نے ادا کیا تھا, یہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکے. آج دیکھیں حکومتیں کتنی وعدے کرتی ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد وہ آپ کو کہیں یہ آپ کا ٹیکس ہم نے واپس کر دیا کیونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا ہم یہاں پہ صفائی کرائیں گے, اسکول ہسپتال بنائیں گے, ہم سے وعدہ نہیں پورا کیا گیا. وعدے ہر جگہ پہ, جہاں پہ کوئی بات کرو تو وہاں پہ جو وعدہ کیا اس کو نبھا لو. جو آپ اگر یہ بھی وعدہ کرتے نا, میں یہ میں پرومس کرتی ہوں, یہ میں پلیج کرتی ہوں, یہ میں اوتھ اٹھاتی ہوں, یہ میں یہ کرتی ہوں, یہ سارے وعدے ہیں, یہ کام آپ کا جی ہو جائے گا تو پھر ہونا چاہیے. مومنوں کی پہچان تھی وعدہ کی پاسداری, اور آج وعدہ خلافی پہچان ہے. مومن کی پہچان تھی امانت داری, اور آج بے ایمانی اس کی پہچان ہے. آج ہم مشرکوں کے اوپر اور ہم غیر مسلموں پہ اوروں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں مسلمان ہے نا دیکھنا اب یہ کبھی بھی وعدہ نہیں نبھائے گا. تو والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر نماز میں پہلے دو چیزوں کی حفاظت کی بات آئی, ایک نماز کی اور ایک فروج کی. نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پہلے ہم نے خشیت کی بات کی تھی, خشوع کی بات کی تھی, تو اب ہے حفاظت کی بات. خشوع میں نے آپ کو کہا نا دل میں ہوتا ہے اور پھر وہ اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے. حفاظت کیا ہے؟ کہ جب آپ نماز کو تمام نمازوں کو ادا کریں, ان کے وقت پہ ان کو ادا کریں, نہ تو وقت گزار کے ادا کرنی ہے کہ بالکل قضا ہو رہی ہے تو اس وقت, اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ جی ہمیں نیند بہت جلدی آ جاتی ہے, عشاء تو بہت دیر سے ہوتی ہے, گرمیاں ہیں تو اب ہم وقت سے پہلے ہی پڑھ کے بیٹھ جائیں, اب ہم فجر ہونے والی ہے اب ہم سے نہیں اور جاگا جاتا, بہت سخت شدید نیند کا غلبہ ہے تو ابھی پڑھ لیتے ہیں, ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. نہیں, اذان سے پہلے بھی نہیں پڑھنا اور بہت ڈیلے کر کے بھی نہیں پڑھنا, اول وقت میں پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں حفاظت میں اس کے تمام ارکان کی حفاظت, طہارت کا انتظام, اس کے قبلہ رخ ہونے کا انتظام, لباس کا اپنا صاف ستھرا ہونا, جسم کا صاف ستھرا ہونا, یہ ساری اس کے اندر حفاظت میں ہی آتی ہیں چیزیں. یعنی ہم کہیں جا رہے ہوں تو تب بھی ہمیں یہ ہو کہ اچھا نماز کا ہمارا کیا بنے گا, ہماری نماز ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ ہو کہ اس کی ہم ساری سوچ ہماری یہ گھومتی ہو کہ نماز ہماری کدھر ہوگی کیسے ہوگی. تو اپنی زندگی میں نماز کو اگر کوئی یہ اہمیت دیتا ہے کہ ایک پڑھی اور اس کے بعد دوسری نہیں پڑھی, دوسری پڑھی تو تیسری نہیں پڑھی, آج تین ہو گئیں اور کسی دن چار ہو گئیں, اور کوئی کوئی دن ہوتا ہے پانچ ہو جاتی ہیں, تو یہ حفاظت نہیں, یہ لوز کر دینا, لاسٹ کر دیا. اگر چاہتے ہیں کہ فلاح پا جائیں تو ضروری ہے کہ نماز کو حفاظت کے ساتھ پڑھنا ہے. آئے نماز ادا ہو جائے کہ یہ نہ ہو لاسٹ ہو جائے میری نماز, ضائع نہ ہو جائے میری نماز. دیکھیں حفاظت کا الٹ یہی ہے نا کہ وہ ضائع ہو جائے, وہ آپ نے دھیان سے نہیں پڑھی, یا آپ کی نماز کے لباس ہی صاف نہیں ہے, یا آپ کو ٹائم ہی چلا گیا, تو یہ ساری وہ, تو اس کی بھی حفاظت کرنی. اولئک ہم الوارثون, یہی لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں. وارث کس کے؟ یہ نہیں بتایا یہاں پہ, آگے بتایا الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے وارث ہیں, اور فردوس وہ جنت ہے. جنت کے تو سو درجے ہیں, اور بھی جنتیں ہیں, جنتوں کے اور بھی نام ہیں, لیکن ایک جنت ہے جس کا نام ہے الفردوس. یہ فردوس اعلیٰ ترین جنت کا مقام ہے, اعلیٰ ترین جنت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, سب سے اونچا مقام ہے, اور یہ سینٹر ہے. سینٹر بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ سینٹر ہے جنت میں, اونچا بھی ہے سب سے مقام اور سینٹر بھی ہے. تو یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں شہر کے سینٹر میں اس کو گھر ملا, یعنی لوکیشن بڑی اچھی ہے, اس کی لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے, یہ ایسی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وارث ہوں گے. اب وارث ہونا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں. جو انسان مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، جو جنت والے اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جاتے ہیں. اور اللہ عز و جل نے جو فرمایا اولئک هم الوارثون، اس کا یہی معنی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دیکھیں جب ان کا جنت کا پلاٹ خالی رہ گیا، کیونکہ وہ تو جہنم میں چلے گئے، ہر ایک کو ملا ہوا ہے پلاٹ، وہاں پہ بھی ملا ہوا، وہاں پہ بھی ملا ہوا، وہاں پہ بھی جگہ ہے اس کی، وہاں پہ بھی جگہ. اب اگر وہ ایک جگہ ہی جائے گا نا، دونوں جگہ تو نہیں جائے گا، جو اس کی جگہ خالی ہوگی. اگر کوئی جنت میں چلا گیا تو جہنم کی اس کی جگہ خالی ہوگی، تو وہ بھی دوسروں کو دے دی جائے گی، وہ ان کو بھی وہاں پہ عذاب ہوگا. اور اگر جنت کی جگہ کسی کی خالی ہوگی تو جنتی اس جگہ کو آکیوپائی کر لیں گے، ان کو اپنی بھی جنت ملے گی، اس کی بھی جنت ملے گی. یہ ہے وارث ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ہے وارث ہو جانا. دوسرے وارث ہو جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے یہ عطا کرے گا. جیسے وراثت جو ہوتی ہے کسی کا حق نہیں ہوتی، بس اس کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو یہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو یہ دونوں ہی اس کے معنی ہوں گے. اچھا، یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اس کی جنت کی جو صفات، جو اس کو پانے کے لیے جو صفات آئی ہیں، ایک یہ کوشش ہمیں ہونی چاہیے ہمارے سب میں. اچھا، ہم فیہا خالدون کر کے پھر میں بتاتی ہوں. وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، کوئی نکالے گا نہیں، کوئی کبھی کہیں جانا نہیں چاہے گا، کہیں موو نہیں ہوگا. اچھا، جو میں بات کرنا چاہ رہی، یہ جو جن صفات کے لیے بعد یہ جنت فردوس کی ملے گی، ان صفات کو ہم سب اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جنت تو ملے گی، ٹھیک ہے، الحمدللہ، لیکن آپ کو آج ایک اور کام کی بات بتاتی ہوں. اگر آپ نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا، تو یاد رکھیے گا ایک بات کہ جیسے یہ جین کے تھرو انسان کی جیسے خد و خال اور اس کی جو یہ جو جسمانی اس کی خصوصیات ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، جیسے جو ہم کہتے ہیں جی اس کی ناک اپنی نانی پہ گئی ہے، اس کے بال اپنے دادا پہ گئے ہیں، اس کی رنگت اپنی فلانے پہ چلی گئی ہے، جیسے یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، اسی طرح انسان کے کردار، صفات، اس کے اخلاق، اس کی یہ چیزیں بھی جین میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. آپ کبھی دیکھیں گے کوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اسی کے برے کو دیکھتے ہیں، جی چوری کر رہا ہے، اچھا اس کا تو باپ بھی چور ہوتا تھا، تو وہ کیسے ہیں؟ یہ انسان کے یہ بیسک ہیومن ٹریٹس ان کو کہتے ہیں، یہ ٹریٹس بھی آگے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی نیک پارسا، تو ہم کہتے ہیں اس کی نانی بھی بڑی نیک پارسا عورت ہوتی تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جیسے ڈیزیزز ٹرانسفر ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے بیماریاں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. وہ ہماری ہسٹری لیتے ہیں نا کہ آپ کے فیملی میں کسی کو شوگر، کسی کو فلانے، کسی کو یہ، تو اسی طرح برائیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اور نیکیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. آپ کی اچھی صفات بھی اگر آپ ایسے ہوں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. اور اگر برائیوں والے ہوں گے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک نکل آئیں اور ہم تو یہ کرنے والے نہیں، لیکن ہمارے بچے ضرور کر لیں. وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہ بھی ٹرانسفریبل ہے. یہ ایک نئی بات آج آپ کو پتہ چلی ہے، اس کو ضرور کریں، اور اس انٹینشن اور اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ جو یہ میں نیکیاں کریں، اس کے اثرات میری نسلوں تک میں نظر آئیں، ٹھیک ہے. تو یہ سات صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے تزکیہ کرنا، لغویات سے بچنا، اور اپنے حقوق و فرائض ادا کرنا، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا، اور کوشش کے ساتھ ہم نے ان کو لے کر آنا ہے، کوشش کے ساتھ، اور اپنے لیے نہیں کرنی، اس لیے کرنی کہ نسل در نسل یہ چلتی رہے، میری نسلوں میں بھی یہ چیزیں آ جائیں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال ہیں یہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، البتہ تحقیق یا یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک نچوڑ سے مٹی کے، یعنی مٹی کا ایک ایکسٹریکٹ تھا جس سے انسان کو پیدا فرمایا. اور یہ دیکھیں کہ پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، اس کے بعد بھی انسان جس نطفے سے بنتا ہے وہ بھی کس سے بنتا ہے؟ وہ مٹی کا ہی نچوڑ ہے نا، جو پھل پھول پودے ہیں وہ مٹی سے ہی نکلے ہیں، ان کو کھا کے ہی اس کے اندر یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ نطفہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر وہی انگریڈینٹ شامل ہیں جو مٹی سے نکلے ہیں. تو دونوں معنی اس کے ہیں. ثم جعلناه نطفة في قرار مقين، پھر ہم نے اس کو بنایا ایک نطفے کی شکل میں، ایک قرار مقین میں، ایک محفوظ ٹھکانے میں. ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اور جب وہ ڈراپ قرار مقین میں جاتا ہے، قرار مقین یوٹرس ہے جو کہ محفوظ جگہ ہے، اس کی والز ہیں اور اس کے اندر ایک جو بچے کا پورا پروسیس جو جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اتنے محفوظ طریقے سے وہ وہاں پہ بن رہا ہوتا ہے کہ ماں لیٹتی ہے، بیٹھتی ہے، چلتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ بڑی محفوظ جگہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو لے جاتا ہے. اچھا آپ ایک دیکھیے بات نوٹ کریں کہ جو فلوئڈ جس لکوڈ سے انسان پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے انگریڈینٹ دیکھیں تو اس میں کاربن ہے، اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، سلفر ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے، پوٹیشیم ہے، پروٹین ہے، کولیسٹرول ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر، میگنیشیم ہے، اس کا بلڈ گروپ ہے، اس کا ڈی این اے ہے، یہ سب چیزیں اس نطفے کے اندر. اب اگر آپ مارکیٹ سے لینے جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو یہ چیزیں اتنی کوانٹیٹی میں مل جائیں گی، اور یہ ایک اسپون کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی کوانٹیٹی، اتنی چھوٹی سی کوانٹیٹی میں اگر یہ چیز لینا چاہیں، خریدنا چاہیں، تو بہت آسانی سے اور بڑی آپ کو تھوڑے سے بالکل پیسوں میں، چاہے دو چار ڈالر میں مل جائے گی. لیکن اس سے انسان کا بنانا، اب یہ چیزیں تو انسان نے آج سمجھ لی کہ اس میں کیا کیا چیز ہے، اس نطفے میں کیا کیا ہے، وہ تو سارے کمپوننٹس اس کے فائنڈ آؤٹ کر لیے. مگر اب وہی بات ہے کہ آگے اس سے انسان کو پیدا کرنا، یہ اس رب کا ہی وصف ہے، اسی کی صفت ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے. انسان اس چیز کو جان کے بھی، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے بھی، ان کا ایک کمپاؤنڈ بنا کے، ان کا ایک مکسچر بنا کے بھی ایک انسان نہیں کھڑا کر سکتا. قرآن کہتا ہے اس زمین کے خلاصے سے اس کو پیدا کیا، اور پھر یہ نطفہ ایسے ہی نہیں پھینک دیا. میں منی یہ یمنا، میں منی یہ منی جو یمنا ہے، یعنی وہ اس منی میں بھی تمنا ہے کہ اس کو پہنچنا ہے کسی خاص جگہ پہ. وہ تیزی سے دوڑتے ہیں پھر یہ سپرمز، اور وہ جاتے ہیں فلوپین ٹیوب تک پہنچتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تو اچھی طرح یہ بات سمجھ ہوگی، اور کہاں ماں کے پیٹ میں وہ جگہ ہے جہاں تک یہ پہنچتے، اور سارے نہیں پہنچ سکتے، وہ تو کچھ سو پہنچتے ہیں چاند، اور وہاں پہ ایگ ہوتا ہے جو ماں کے اس ٹیوب کے اندر ہوتا ہے، وہ ایگ ہے وہاں پہ. اب یہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ایک اندر گھس سکتا ہے، سارے بھی نہیں گھس سکتے جتنے وہاں تک پہنچے. اب اس کے اندر یہ خواہش ہے نا، منی یہ یمنا، قرآن فرماتا ہے، اور پھر اس مقرر جگہ پہنچنے کی، ایسے نہیں بجا ایسے ہی پھینک دیا، ایسے ہی بس ہو گیا، کچھ نہیں. اب وہاں تک اس کا پہنچانا، اس کو انٹری دینا، کون سا ایک اس میں گھسنا ہے، اور اسی کے اندر اس باپ کا ڈی این اے بھی ہے جس نے یہاں پہ اندر جانا، اور پھر یہ ایگ اور یہ سپرم مل کے پھر وہ ایک ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، ایک بنتا ہے، ایک بڑی چیز وہ بنتی ہے تھوڑی، اور پھر وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے وہ یوٹرس میں جا کے وہ چپک جاتا ہے. اب اس کی آگے بات آتی ہے. پہلے تو نطفہ امشاج، جس کو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مکس سا نطفہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد سائنسی لینگویج میں تو اس کو جو بھی کہتے ہوں گے، اگر آگے دیکھتے ہیں کہ ثم خلقنا نطفہ، نطفے کو پھر اللہ نے بنایا علاقہ، علاقہ میں نے آپ کو بتایا لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو جمع و خون نہیں لکھوایا، کیونکہ اس کا معنی تو ہے, ہو سکتا ہے جمع ہوا خون, لیکن جو یہ سٹیجز ہیں ان میں کسی سٹیج میں بھی جب وہ نطفے کے بعد علقہ نہیں بنتا, بلکہ جب وہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا. خون تو جب وہ بہت کافی بڑا ہو جاتا ہے تو تب اس کے اندر خون آتا ہے, اس سٹیج میں تو وہ خون کا لوتھڑا ہی نہیں ہوتا, یہ اب سائنس بتاتی ہے. ہاں مگر علقہ کا جو دوسرا معنی ہے نا, معلق ہونا, معلق ہونے کا مطلب کیا, یعنی لٹک جانا, وہ اس کا معنی بنتا ہے علاقہ کا. کیونکہ وہ جو اب یہ نطفہ تن امشاجن ہے نا, یہ گھٹا ہوا ایک نطفہ بن گیا, ایک منگل نطفہ بن گیا, دونوں مل کے ایگ اور سپرم مل کے ایک بن گئے ہیں, تو وہ اب جاتا ہے یوٹرس کے اندر اور وہاں جا کے سبحان اللہ وہاں پہ جا کے کلنگ ہو جاتا ہے. کلنگ وہ اپنے یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا اندر گھسا لیتا ہے اور اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے یہ قرار مکین میں, ٹھیک ہے. اسی کو پھر وہ کلنگر کہہ لیں, لیچ کی طرح کہہ لیں. اب تو انہوں نے اس کی تصویریں دیکھ لیں اور کہا کہ یہ تو بالکل واقعی علاقہ کی طرح ہے, لیچ کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور کہاں پہ وہ اپنے آپ کو امپلانٹ کرتا ہے یوٹرس میں, جو بھی مناسب جگہ دیکھتا ہے کیا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لیونگ تھنگ ہے, وہ ایک یہ نہیں ہے کہ نان لیونگ تھنگ ہے, وہ ٹریول کر رہا ہے, وہ آ رہا ہے, پھر اس نے اپنے آپ کو کلنگ کیا. سبحان اللہ, یہ کیا اس کے اندر ماں کا کوئی عمل دخل ہے؟ کون سا اس کے اندر سے ایگ کے اندر انٹر ہوگا؟ اللہ ہی کی مرضی ہے. پھر کس طرح اس کو ٹریول کراتا ہے اللہ تعالیٰ, کس والے نے پہنچنا ہے ایگ تک, پھر کس والے نے کیسے پہنچنا ہے یوٹرس تک, کس نے اس کو راہ دکھائی وہاں پہ؟ ہاں پڑھا رہے کہیں ایسے بھی یا کچھ ہے؟ نہیں. پھر دیکھیں, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً, علاقات سے جو مدغا بنا, تو مدغا کیا ہے؟ مدغا بالکل آپ کبھی چوئنگم کو چبائیں اور چبا کے آپ اس کے, خاص طور پہ بچے کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں دانتوں کے نشان لگا کے اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس کے اوپر دانتوں کے نشان لگے ہوتے ہیں. دیکھا نا آپ نے چوئنگم کے اوپر نشان پڑے ہوتے ہیں دانتوں. مدغا ہے وہ گوشت کا پیس, وہ گوشت کی بوٹی جو چیوڈ ہو, جیسے اس کے اوپر پورے پورے ایسے 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 نشان پڑے ہوں, جیسے بالکل دانتوں کے نشان. اور آپ اس کی پکچرز دیکھنا چاہیں آپ کہیں پہ گوگل کر کے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کیا سٹیجز ہیں اس طرح سے اس کے بڑھنے کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے بالکل ایسے 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 نشان لگے ہیں. پھر فخلقنا المدغۃ عظاما, پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں, پھر اس ہڈیوں کا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر پھر ہڈیاں اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے, اور وہ کس سائز کی بنانی ہے, کس شیپ کی بنانی ہے, کیسی بنانی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. سبحان اللہ, کہ اتنے تین اندھیروں کے اندر کس طرح اس کے اندر ہڈیاں پیرونی ہیں, اور پھر فکسونا لیداما لحما, اور پھر اس کے اوپر گوشت کو پہنانا ہے, واقعی ایسے جیسے گوشت پہن لیا. آپ اگر آپ اس کی پکچرز دیکھیں نا, مدغے میں جو ہڈیاں بننی شروع ہوتی ہیں, اتنا بڑا سا سر ہے اور عجیب سا, اور ایک ٹیل بھی ہوتی ہے, اور دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس سے ہم گزرے میں کبھی مٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اس چبائی ہوئی چنگم کو اٹھا کے دیکھیں کہ انسان ایسا تھا. کراہت آتی ہے کبھی دیکھ کے بھی ایسی تصویروں کو, یہ چیز ہے, یہ کیا سی چیز ہے, عجیب سی. پھر گوشت پہنایا, پھر اس کے بعد انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کہ بے شک تم میں سے کسی ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے, پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا رہتا ہے, پھر 40 دن میں وہ گوشت بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے, اور وہ اس کا رزق لکھتا ہے, اس کی موت و حیات لکھتا ہے, اس کا عمل لکھتا ہے, اس کا نیکیاں بد ہونا لکھتا ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیجز ہیں 40, 40 اور 40 کے. پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں سما ہے, پھر اس کے بعد فا ہے, پھر فا ہے, پھر فا ہے, 3 فاز ہیں اور 1 سما ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا فا اور سما میں فرق؟ سما جو ہوتا ہے نا تراخی وقت کے لیے ہوتا ہے, یعنی کچھ عرصے بعد نا, اور فا ہے تو تھوڑا جلدی جلدی کا معنی ہوتا ہے, تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی. یہ فا ہے نا 40 ڈیز ہیں, ये 120 डेज हो गए, इसके बाद रूह फूंकी जाती है। तो इससे पहले वो क्या है, लिविंग थिंग तो है लेकिन रूह नहीं है, एक इंसान वाली। और जब रूह फूंक दी गई तो फिर एक इंसान है वो, अब उसके अंदर वो जो शुरू के अंदर ही उसके अंदर जैसे एक निशान, निशान से आप देखेंगे उनके अंदर तस्वीरों में पड़े हुए, जैसे आंख यहाँ पे बननी है, यहाँ पे कान, यहाँ पे हाथ, लेकिन बने हुए कुछ नहीं है मगर निशान निशान से हैं, अभी एक बोटी बोटी सी है लग रही। तो अब फिर अल्लाह ताला वहाँ पे उसकी उन निशानों के ऊपर आंखें बना रहा है, उन पे कान बना रहा है, हाथ बना रहा है। सुभान अल्लाह, क्या क्या तुम्हारा बन रहा है, अंदर में भी ऑर्गन्स बन रहे हैं, बाहर ऑर्गन्स बन रहे हैं, एक एक नाखून एक एक बाल वो बना रहा है, इतनी डिटेलिंग है, इतनी डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स, बहुत बारीक, अंधेरों में कोई मुसव्विर अपनी मुसव्विरी कर रहा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फिर सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने उठाया इसको, पैदा किया इसको एक दूसरी मखलूक, क्या था और क्या देखो बन गया, एक नुतफा और एक, फिर आप एक बच्चे को देखें आप हैरान रह जाते हैं, इससे ये बन गया, अब बिल्कुल नई तख्लीक। अच्छा कुछ लोग फिर इतराज करते हैं, लो जी कुरान में कहीं तो तुराब है, कहीं तीन है, कहीं कुछ है, तो ये तो पता नहीं कुरान में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही है कि मैं कहूँ रोटी ये बनती है ना, कभी मैं कहूँ गंदम से बनती है, कभी मैं कहूँ आटे से बनती है, कभी मैं कहूँ डो से बनती है यानी गुदे हुए आटे से, तो क्या कोई फर्क है, किसी भी बात में फर्क नहीं, किसी जगह कुछ कह दिया, किसी जगह कुछ बता दिया, लेकिन वो सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि एक दिन गंदम भी थी, एक दिन आटा भी था, फिर एक दिन गुंदा हुआ आटा भी था। इसी तरह इंसान की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिससे गुजर के इंसान बनता है, और ये सारे स्टेजेस उस वक्त बता दिए गए जबकि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, कोई ऐसी चीजें नहीं थी, कोई आलात नहीं थे ऐसे। इसके बाद कोई कह सकता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, कोई कह सकता है? हाँ, अगर कोई ये कहता है ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, उनका कलाम है, उस जमाने में कोई ऐसे चीजें उन्होंने कहीं से किसी से पूछ के लिख दी थी या कुछ देख के लिख दी थी, तो ये फिर उसको मानना पड़ेगा कि उस जमाने में कोई बहुत ही जबरदस्त अल्ट्रासाउंड था जिसे एक एक स्टेज उसने देख देख के एक्यूरेटली लिख दी, और फिर देखे स्टेजेस भी इतनी एग्जैक्ट हैं कि तरतीब भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी नहीं कि पहले एक चीज पहले कह दिया गुंदा हुआ आटा, उसके बाद कह दिया फिर गंदम बनी, फिर उसके बाद फिर गंदम के बाद फिर आटा बना, या आटे के बाद गंदम बन गई, इस तरह से कुछ नहीं, बिल्कुल तरतीब सेम। ये डिटेल्स यानी 1400 साल पहले बताई गई, अंदाजा कीजिए जब कोई साइंस नहीं थी, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, क्या इससे नहीं पता चलता? इसीलिए वो फिर एक साइंसदान जो था, जो एम्ब्रियोलॉजी का ही बड़ा साइंसदान था, डॉक्टर था, वो ईमान ले आया था जब उसको पता चला कि कुरान के अंदर ये आयात है। नहीं, कैसे हो सकता है कि किसी को ये मालूम हो जाए जो आज हम खुद मालूम कर रहे हैं, ये डिटेल्स उस वक्त बता दी गई। فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, फिर बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला। जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या कोई ऐसी बात अच्छी बात सुने तो तबारक अल्लाह भी कह सकते हैं कि बड़ा बाबरकत है अल्लाह। वो जो तख्लीक खालिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी एक इंसान खालिक उसको भी कह देते हैं जिसके पास कोई मटीरियल हो और वो कोई उससे चीज़ बनाए, और उसको भी कह देते हैं जो बगैर मटीरियल नहीं भी हो तो फिर बना ले। तो इस वजह से कोई चीज़ हो तो फिर उसको यानी इंग्रेडिएंट हो उससे कोई चीज़ बनाने को भी खालिक कह लेते हैं। तो फिर उस लिहाज से हम भी कोई ना कोई चीज़ें तख्लीक करते रहते हैं रोज़ आए दिन, लकड़ी से मेज़ बना ली, इस लोहे से ये बना लिया जहाज़, तो लेकिन जो अहसनुल खालिकीन है, सारे जितने लोग उन सब में बेहतरीन जो पैदा करने वाला है वो अल्लाह ताला है, और वो बड़ा बाबरकत है यानी बड़ी खैर पहुंचाने वाला है, बड़ा खैर देने वाला, उससे खैर ही खैर है। अब इन बातों के बाद कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं, कोई ये बात को इनकार नहीं कर सकता। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, फिर बेशक तुम इसके बाद अलबत्ता मरने वाले हो, यकीनन तुम्हें मौत आनी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, یہ اتنا بتا کے اس کے بعد موت کی بات اس لیے بتائی کہ جو رب اس سے ایسے پیدا کر سکتا ہے نا وہ تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں موت دے دے, چاہے تم کہیں پہ بھی چھپ جاؤ, کہیں پہ بھی بھاگ جاؤ, موت سے کتنا بھی پرہیز کرو وہ تو آنی ہے. اللہ اکبر. لیکن انسان دیکھو دنیا میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسی بات کو تو بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس کو جانا بھی ہے, اور جانا ہی تو قرآن ہر وقت یاد کراتا ہے کہ جانا بھی ہے پھر حساب بھی دینا ہے. ثم انکم یوم القیامت تو باسون, پھر قیامت کے دن تم اٹھائے بھی جاؤ گے. اب تم اس کو اتنا امپاسبل کیوں سمجھتے ہو؟ انسان کہتا ہے کیسے, لیکن پھر کیسے, تو لیکن کیسے اگر دیکھنا ہے نا تو پھر یہ نطفے کو دیکھ لو اور اس سے بچہ بنتا ہوا دیکھ لو, پھر کیا تمہیں اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے جو رب وہ پیدا کر سکتا ہے تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہ انسان کی ساری کہانی شروع سے لے کے اینڈ تک. اب سارا کچھ بیچ میں ہے نا, وہ بس صرف اس کی کچھ سسٹیننس, اس کی سروائیول کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں جو اس کو پوری کرنی ہے, مگر اصل اس کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی اور یہاں ختم ہو جاتی. یہ ہے اس کی حقیقت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور یقیناً ہم نے بنائے تمہارے پر سات راستے. اب یہ راستے کون سے ہیں, ان کی تفسیر یہ بھی آ سکتی ہے کہ بھئی یہ آسمان ہے, اور اسی طرح یہ بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر جو سیون لیئرز ہیں, جو ایٹموسفیئر میں اس کی ایٹموسفیئر کی سات لیئرز ہیں, وہ بھی اس میں آتی ہیں, اور ان کے بہت سارے فوائد ہیں. ان کی وجہ سے ہی انسان کا سروائیول اس زمین پہ ممکن ہے, کیونکہ یہ جو لیئرز ہیں یہ سورج کی کرنوں کو, جو زہریلی کرنیں ہیں جو نقصان دہ ہیں, ان کو زمین پہ آنے سے روکتی ہیں. کوئی ایسی بھی ہیں جو سمندر سے پانی کو جو لے کر اوپر جا رہا ہے اس کو واپس پہنچاتی ہیں, اور سورج کی بہت تیز جو گرمی ہوتی ہے اس کو ابزارب کر لیتی ہے. مطلب ڈفرینٹ فنکشن ہیں ڈفرینٹ لیئرس کے. اس میں سے ایک لیئر بڑی مشہور ہے, سبھی لوگوں کو اس کا پتہ ہے, وہ جو اوزون لیئر ہے, اور باقی بھی لیئرز ہیں. تو سات لیئرز ہیں. سبحان اللہ, انسان جتنا تحقیق کرتا جاتا ہے اتنا ہی رب کی قدرتوں کو پہچانتا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ایمبریولوجی جو ہے, یہ جو میڈیکل سائنس ہے, پھر آپ کہیں کہ یہ دنیا کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم نہیں ہے, یہ تو قرآن پڑھا رہا ہے ہمیں. یہ ہے قرآن جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس سے بھی اپنے اللہ کو پہچانو. پھر یہ جو دیکھو آسمان کے اندر لیئرز ہیں, یہ جو ایٹموسفیئرک لیئرز ہیں, یہ بھی قرآن بتا رہا ہے ہمیں. دین اور دنیا کا علم الگ الگ نہیں ہے کہ وہ جی دنیا کا ہے وہ نہیں کرنا, یہ دین کا, یہ الگ الگ نہیں ہے. غور و فکر کرو گے تو وہ بھی تمہیں رب تک ہی پہنچاتا ہے اور یہ بھی رب تک ہی پہنچاتا ہے. مگر ہاں وہ نگاہ عبرت ہو تو پھر ہے نا, نگاہ عبرت رکھو تو پھر تو سیر بھی اللہ تک ہی پہنچاتی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور نہیں ہم اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس سے غافل. اللہ تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا, غافل نہیں ہے کہ بس اس کے بعد جو مرضی پیدا تو کر دیا, جو مرضی جیسے مرضی اپنی سسٹیننس کا انتظام کرے, جیسے مرضی رہے. نہیں, اس نے انسان کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا, اس نے انسان کے لیے یہ سبع طرائق بھی بنائے, اس نے انسان کے سروائیول کے لیے اور بھی بے شمار چیزیں بنائی. بھول نہیں کیا بنا کے انسان کو. وانزلنا من السماء ماء, پھر واٹر سائیکل کا یہاں پہ ذکر ہے. دیکھو واٹر سائیکل یہ بھی سائنس ہی ہے. کیا ہوتا ہے واٹر سائیکل میں؟ آسمان سے نازل کیا اس نے پانی, بے قدر ان سات اندازے کے ایگزیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ. اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تو اندازہ لگا لیا. اندازہ لگانے کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارا اپنا ہی گمان ہے. یہ وہ قدر کا معنی نہیں, ایگزیکٹ کیلکولیشن, اس کا ایسٹیمیٹ. اور اللہ کا ایسٹیمیٹ کبھی غلط نہیں ہوتا. جتنی انسانوں کو ضرورت ہے, جس کے مطابق جیسا چاہیے ویسا ہی اللہ نے نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں. اس کو زمین میں بھی ٹھہرایا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اگر سارا ہی پانی بہ کے چلا جاتا تو انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس سے. تو ایک مقدار بھی اللہ نے مقرر کی, کتنے قطرے گریں گے زمین کے اوپر, کتنی بارش ہونی ہے، اتنی سینٹی میٹر، اتنی ملی میٹر، اتنی یہ بارش ہوئی، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی ایسٹیمیشن سے، وہ اللہ تعالیٰ متعین فرماتا ہے کہ کتنی ہونی چاہیے. اگر بالکل نہ ہو تب بھی نہیں انسان جی سکتا، اگر بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی انسان سارے غرق ہو جائیں اور ختم ہو جائے دنیا. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں پانی اگر روزانہ کی ضرورت کا روزانہ برسایا جائے تب بھی انسان کے لیے مصیبت ہے کہ ہر روز بارش روز بارش، ہم انسان کا مزاج بھی اس کو نہیں پسند کرتا اور اس کا کام کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. اگر سال میں 6 مہینے یا 3 مہینے ضرورت کا پانی ایک دفعہ ہی برسا دیا جائے، لوگوں کو کہا جائے اپنا اپنا کوٹا پانی کا 6 مہینے کے لیے جمع کر کے جی رکھ لیں، آپ سب اپنے اپنے جمع کر لیں، استعمال ان کو کرتے رہو پھر باقی 6 مہینے، تو ہر انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اتنے پانی کو جمع کرنا، اتنے پانی کو اپنے پاس سٹور کر کے پھر اس کو گندگی سے اور ہر چیز سے پاک بھی رکھنا کہ وہ سڑ بھی نہ جائے. اور کیسے انسان رکھتے بتائیں، ہمیں تو ایک بالٹی میں پانی جمع کر کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پہ جتنا درختوں کو ملنا ہے، جتنا اور چیزوں کو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے، پھر زمین کے مختلف تالابوں میں، حوضوں میں اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے کہ انسان کی جب ضرورت ہوتی تو وہ بورنگ کر کے نکال لیتا ہے، کبھی ٹیوب ویل کی شکل میں، کبھی ہینڈ پمپ کی شکل میں، کبھی یہ اس طرح بھی نکال لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو یہ جگہ جگہ پہ گلیشیئرز ہیں، وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا برف جمی ہوئی ہے، تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پانی کا ایک بہت بڑا حصہ برف کی صورت میں ایک بلاک بنا کے پہاڑوں کے سروں پہ ان کو رکھ دیتا ہے. اب وہ اتنی پاک صاف فضا ہوتی ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ ڈسٹ ہے، نہ وہاں پہ کسی آدمی یا جانور یا ان چیزوں کی رسائی ہے، نہ کوئی سڑنے کا امکان ہے، نہ کوئی ناپاک ہونے یا خراب ہونے کی صورت ہے. پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ رس رس کے پہاڑوں کے رگوں سے زمین کے اندر پھیلتا ہے، تو یہ ایک نیچرل پائپ لائن ہے، پوری زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے، کہیں چشموں کی صورت میں پہنچ جاتی ہے، کہیں ندی نالوں کی، کہیں نہروں کی صورت میں پہنچ جاتی ہے، اور تازہ تازہ پانی آپ کو مل جاتا ہے. ورنہ سمندر کا پانی، حالانکہ 2/3 زمین سمندر ہے، پانی ہے، لیکن سمندر کا پانی انسان یوز ہی نہیں کر سکتا، اتنا کھاری ہے. یہ ہے جو پانی نیچرل پیور واٹر، فریش واٹر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پہنچاتا ہے. اگر ایک دن میں انسان دیکھے نا جتنا ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو سوچیں کہ یہ پانی اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو دیکھنا، نلکا کھولیں اور سوچیں اگر یہ نلکا ہی نہ چلتا، اس میں سے پانی نہ آتا تو کیا ہوتا. اور پھر پانی بھی صاف ستھرا مل رہا ہے، فلٹرنگ فیکٹری اللہ نے آپ کے لیے لگا دی ہے، سبحان اللہ. اچھا، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں، اگر ہم چاہیں تو یہ پانی تمہیں ملے ہی نہ، اللہ تعالیٰ لے جائے اس کو زمین کی تہوں کے اندر بہت گہرائی میں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ بورنگ بھی کرتے رہتے ہیں، پانی نہیں نکلتا، اتنا نیچے گہرا چلا گیا، اگر اللہ چاہے تو ایسے پانی کو تمہارے سے لے جائے دور، پھر تم پانی نکالنے کے لیے کوشش کرتے رہو. جیسا سورہ ملک میں کل آر آئی تم نسبا ماں کم غورن و مئی آتی کو میں مائیں مائیں آخری آیا تھا کہ اگر اللہ چاہے، یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ چاہے تمہارا پانی اتنا نیچے زمین میں دھسا دے، نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لے کر آئے؟ پھر مئی آتی کمبے مائیں مئی، کون لے کر آئے گا؟ تو غور کرنے کا اس کے اندر سوال ہے کہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ہم تک یہ پانی بھی پہنچتا ہے، اور اللہ ایسے نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ہم تک اس طرح، یعنی سڑا گلا نہیں اور کڑوا اور کھاری اور نمکین نہیں، صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی ہم تک پہنچتا ہے. کوئی کہو کوئی اللہ کے سوا ایسا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر فرمایا بھی ہے نا کہ چاہے سمندر کے کنارے پہ ہو مگر پانی کو ضائع نہ کرو. اور آج دیکھیں یہ پانی ایک کنزرویشن کے لیے اتنی وہ مہمیں چلاتے ہیں کہ پانی واٹر کنزرو کرو، ضائع نہ کرو، یہ نہیں کرو. اب احساس ہو رہا ہے دنیا کو، لیکن ہمارے دین نے اس وقت ہمیں سکھا دیا تھا، اگر اللہ چاہے یہ پانی کو لے جائے پھر تم کہاں سے لے کر آؤ گے، یہ تو یہ نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ یہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو پانی چل رہا ہے، منہ دھو رہے ہیں تو پانی چل رہا ہے، بس پانی چلا ہوا چلا ہوا اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ چاہے تو غائب کر دے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے باغات کو کھجور کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے پھل ہیں بہت سے اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ جو نا لاڈ آپ کے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کے کتنے لاڈ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ کیا کیا آپ کے لیے چیزیں، دیکھو پانی کا بھی کیسا انتظام، اور دیکھو پھل بھی کیسے، طرح طرح کے پھل، کہیں کھجور ہیں تو کہیں انگور ہیں، اور پھر اور بھی بہت سے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور فواقح جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا، فاقف ہا سے فاقح خوش ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ پھل جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو جائے، خوش ذائقہ پھل، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور صرف کھجور انگور ہی نہیں ہے، بہت کثیرت، ان بہت سارے، کہیں جوس بنا کے پیتے ہو، کہیں آپ ان کو ویسے ہی کھاتے ہو، کہیں ان کی چاٹ بناتے ہو، کہیں ان سے اور کوئی ڈشز بناتے ہو، کہیں ان کے اچار ڈالتے ہو، کہیں کچھ کرتے ہو، کتنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان ان پھلوں سے حاصل کرتا ہے فوائد۔ وہ شجرتن، اور ایک درخت ایسا ہے، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے ہے نکلتا، تھمبت بالدہن، اگتا ہے ساتھ چکنائی کے، وسبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ یہ اشارہ ہے زیتون کے درخت کی طرف، عام درختوں کے مقابلے میں یہ درخت زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے اور بہت قدیم زمانے سے یہ درخت اگایا جاتا ہے، اور اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے کھجور کے بہت فائدے ہوتے ہیں اور کھجور بھی ایور گرین ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تور سینا، تور تو وہ پہاڑ ہے، اور سینا وہ جو میدان تھا، جس صحرائے سینا جس کے اندر یہ پہاڑ ہے، وہ وہاں سے یہ اگتے ہیں، اور تور وہ درخت ہے، تور وہ سوری پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بھی تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اور آج تو دیکھیں یہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئل یوز کرنا ہے تو سب سے بینیفیشل آئل یہی ہے، جس میں کولیسٹرول نہیں ہے، جس میں یہ نہیں ہے، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ کچا بھی کھایا جاتا ہے ایز آئل، اور کوئی آئل نہیں ایسے کچا کھایا جاتا ہے جیسے یہ کھایا جاتا ہے، اور پھر یہ سالن میں بھی یوز ہوتا ہے، کھانے والوں کے لیے ایک سالن بھی ہے، اور آلیوس کے اوپر تو جتنی آپ تحقیق کریں، گرین بھی ہیں، بلیک بھی ہیں، اور کتنے مزے دار ہیں، چاہے ان کو رو کھائیں ایک سیلڈ میں، چاہے آپ ان کو ان کی گارنشنگ کریں، سالن مطلب رنگ ہے نا، رنگت ہے، اس کی وجہ سے ایک رونق آ جاتی ہے، تو وہ چاہے ویسے بھی اس کی گارنشنگ کے لیے بھی یوز کریں، یا آپ پکا لیں اس کو تو تب بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ ہر طرح سے یوز ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور کیٹل میں بھی، انعام میں بھی تمہارے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کے اندر بھی تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، یعنی دودھ پلاتے ہیں۔ کیسے میں بین فر سے دمن ایسے پڑھا تھا نا ہم نے، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، کہیں تمہارے لیے سواری کا کام دیتے ہیں، کہیں تمہارے سامان کو ڈھونے کا کام دیتے ہیں، کہیں ان کی سکن کو تم یوز کرتے ہو، کہیں ان کی ہڈیوں کو تم یوز کرتے ہو، کہیں ان کے بالوں کا اور ان کا تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور منہا تاکلون، اس سے تم کھاتے بھی ہو، دودھ اس کا بھی فائدہ، اور اس کے بعد گوشت بھی کھاتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر یعنی جیسے آپ اونٹ ہیں، جیسے آپ یہ بیل ہیں، ان کے اوپر سواری بھی ہوتی ہے، اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کھانے کی بھی چیزوں کا ذکر فرمایا، پینے کی بھی، کہ انسان تجھے پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کہیں آسمان کے اوپر بھی لیئرز لگا دیں، یہ انسان تیرا سروائیول ممکن ہو، کہیں آسمان سے پانی برسایا کہ زمین سے سبزہ اگے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں طرح طرح کے پھل اگا دیے، کہیں تمہارے لیے دودھ جاری کر دیا جانوروں کے تھنوں میں اور فائدوں کے لیے تمہارے لیے جانور بنا دی، یہ سارے لکم 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 بتا رہے ہیں تمہارے لیے کیا ہے یہ سب تمہارے لیے، اور ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے، تب سے اللہ نے یہ نظام چلا دیا ہوتا ہے کہ تم دنیا میں آنکھ کھولتے ہو تو سب کچھ پہلے سے سیٹنگ ہوئی پڑی ہے، جیسے ایک کسی کے آنے کے لیے چیز تیار کر کے رکھی جاتی نا، گھر کو آپ تیار کرتے ہیں، فلاں نے آ کے رہنا ہے، اس کمرے کو تیار کر دو، وہ فلاں مہمان آ رہا ہے اس کو اچھی طرح ہر چیز اس کی ضرورت کی اس میں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح دنیا میں جب انسان آنے لگتا ہے تو اللہ کے لاڈ دیکھو اس کے ساتھ کہ ہر چیز پہلے بنا کے رکھ دی، اور پھر نہ بھی ہوتے پھل تو کیا تھا، کھاتے نہ چارہ جیسے یہ جانور کھاتے ہیں، ایک ہی گھاس کھاتے رہتے نہیں، اس کے ذائقے کی تسکین کے لیے یہ بھی اس کے اندر ایک ہے کہ طرح طرح کی چیزیں کھاؤں، اس جو سینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اتنے بے شمار قسم کے پھل بھی نکال دیے، آپ دیکھیں پھلوں کی کتنی قسمیں ہیں، ایک پورا سیکشن ہی پھلوں کا ہوتا ہے گروسری سٹور میں، اور اس میں بھی ابھی پورے پھل تھوڑی ہوتے ہیں، اور ہر موسم کے الگ الگ پھل نکال دیے، اور ہر پھل الگ ذائقے کے ساتھ نکال دیے، سبحان اللہ، اور الگ فائدوں کا نکال دیے، دیکھتے نہیں اس رب نے تمہارے لیے کیا کیا انتظامات کیے، پھر انسان کو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، وہ تو جھک جائے، ایسا جھک جائے کہ پھر سر نہ اٹھائے، خاشعین کی طرح رہنا سیکھ لیں، وہ جو صرف نماز میں خشوع نہیں کرتے، ان کی پوری زندگی جھکی ہوتی ہے اپنے اللہ کے آگے، اللہ کے کسی حکم کے آگے نہیں وہ چوں چرائیں کرتے، اللہ کی کسی بات کو ماننے سے وہ انکار نہیں کرتے، ہاں مگر ایسے کچھ لوگ آئے ہیں، ایسی قومیں آئی ہیں جن کے اللہ نے اتنی نعمتیں بھی دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، انہوں نے اس کے قوانین کے مطابق رہنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کے ساتھ شرک کیے، وہ کون ہے جو پہلی قوم جس نے یہ کام کیا جو ناشکری تھی، جنہوں نے کفر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کو خدا مانو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اس کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، کیا تم نے اس کو جواب نہیں دینا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اب دیکھیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے تو لوگ ایک اللہ کو ہی مانتے تھے، مگر انہوں نے بھی کیا اپنے بزرگوں کی تعظیم اور ان کی اتنی زیادہ اس میں غلو کر دیا، اتنے حد سے بڑھ گئے ان کی تعظیم میں جو نیک لوگ تھے، کہ جب وہ نیک لوگ دنیا سے گئے تو اس کے بعد ان کی تصویریں اور پھر اس کے بعد ان کے بت بنا کے اور انہوں نے انہیں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں سے ان کے اندر شرک داخل ہوا تھا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تصویروں کو آویزاں کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرک کے راستے تک اسلام نے بند کر دیے، مطلب شرک کے جس راستے سے کبھی کہیں شرک کی ذرا سا بھی شرک کا کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہو نا، وہ راستہ بھی بند کر دیا، تو اسی طرح کسی کی بھی تعظیم میں غلو کر دینا، اتنا ہی حد سے تعظیم میں بڑھ جانا کہ بس اب ہمارے پیر صاحب کی تصویر سامنے ہوگی تو پھر ہم انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے تو اب یہ تصویر ہم سامنے رکھ کے بس اسی کا مراقبہ کریں گے اور یہ تصویر ہمارے گھر میں لٹکی ہونی چاہیے اور یہ تصویر ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یہ چیزیں شرک تلے کر جاتی، جس نے آپ کو اللہ کی طرف راستہ بتایا ہو ٹھیک ہے ایک عزت کی حد تک صحیح ہے، مگر حلوف کر دینا کہ اسی کو خدا بنا کے رکھ لینا، اسی کے ہاتھ میں اپنا سب کچھ سمجھ لینا اور بس اسی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، نہیں یہ نہیں، اس چیز کو کنڈیم کر دیا گیا، قرآن نے اسی لیے فرما دیا نا لا بیع ولا خلۃ ولا شفا، وہ دن ہوگا کوئی تجارت نہیں، نہ کوئی گہرا دوست ہے، نہ کوئی شفاعت ہے، اس قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ایسے ہی لے کے چلا جائے گا جا کے وہاں پہ پار کرا دے گا، اس سارے کانسیپٹس کو ختم کر دیا گیا کہ تم ان بھروسوں کے اوپر نہ یہاں تک پہنچنا، فقال الملا الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے ان لوگوں ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا, اس کی قوم میں سے جو ان کے سردار تھے, جو ان کے ایلیٹس تھے, جو ان کا جرگا تھے, جو ان کے ایلڈرز تھے, ہاں جو ان کے بڑے لوگ تھے نا, انہوں نے کہا, اور وہی زیادہ تر ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی بات لوگ سنتے ہیں, یہ بڑے ہوتے ہیں قوم کے. جیسے وہ نہیں, وہ ابھی تک ہمارے ایسے ٹرائبل ایریاز میں جرگے ہوتے ہیں, وہ ایلڈر آف ٹرائب بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہی جو فیصلہ کر دیتے ہیں بس وہی ہوتا ہے. اسی طرح پرانے زمانوں میں بھی ہوتا تھا, قبائل ہوتے تھے, ان کے بڑے ہوتے تھے اور وہ کوئی بات کہہ دیتے تھے تو سب سارا آنکھوں پہ لیتے تھے. تو وہی کہنے لگے, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ کیا ہے, تمہارے جیسا ہی تو انسان ہے, یرید ان یتفضل علیکم, بس یہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ بڑائی حاصل کر لے, تم پہ فضیلت حاصل کر لے, تم پہ اپنی, جیسے آج کوئی لوگ کہتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں جو اب آپ ہمیں بتانے آ گئے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, یعنی آپ نے ہمیں بتایا تو بتایا کیسے, آپ بڑے نیک ہیں, اصل میں اپنی نیکی دکھانا چاہتے ہیں, آپ بڑا اپنا تکبر ہے نیکی کا, یعنی تو یا تو ہم پہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے, اپنا بتانا چاہتا ہے میں بڑا نیک ہوں, یا ہمارے اندر بڑا بننا چاہتا ہے, ہمارا کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے, یہ بس اس کو تو کرسی کی چاہ ہے, اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا, عہدہ چاہیے اس کو, پوزیشن چاہیے, بس پوزیشن کے پیچھے چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ لگ جائیں اور میں بس میں ہی بڑا بن جاؤں. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ, تو اگر اللہ نے نازل کرنا ہی ہوتا, کسی کو بھیجنا ہی, تو فرشتے نہ بھیج دیتا, اسی کو بھیجنا تھا, یعنی یہ تو ہمارے اندر ہی رہتا ہوا ایک انسان. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے آپ اپنے خاندان کو بتائیں, تو خاندان کو بتانا سب سے مشکل ہوتا ہے, کیوں, آپ ان کے سامنے پلے بڑے, آپ ان کے سامنے رہتے رہے ہیں, تو وہ تو وہ اتنا کچھ سمجھتے ہی نہیں, اس کو کیا کرنا, یہ کیا چیز ہے, وہ کہنے لگے تو اس نے اتارنا ہوتا فرشتے کو نہ اتار دیتا. اور ما سمعنا بھی حاضی آبا الاولین, ہم نے تو اس طرح کی کوئی باتیں اپنے بڑوں سے نہیں سنی, انوکھی باتیں یہ لے کے آیا گیا, نئی باتیں یہ لے کے آ گیا, حالانکہ ان کے جو بڑے آبا و اجداد اور وہ تھے, پیچھے اگر نسلوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو شرک ہی نہیں تھا, یہ جو نئے نئے فلسفے وہ بعد میں نکلے نا. آج بھی آپ اگر یہ آپ انٹرنیٹ پہ تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے, اور زیادہ دنیا ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے جب سے یہ انٹرنیٹ اور چیزیں, تو کبھی میں اتنی پریشان ہوتی ہوں کہ اتنی طرح کے فلسفے ہیں, جنگل ہے فلسفوں کا, ہے کہ اتنی طرح کی چیزیں ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, یعنی دین کے معاملے میں ہی بتا رہی ہوں, یعنی اپنی اپنی, کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی رجم کی کوئی سزا نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی اب انہوں نے بنا لیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی یہ کرنا صحیح نہیں ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح بتایا تھا, انہوں نے تو ایسے کر لیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو انہوں نے اب کے زمانے میں ایسے ہی یہ بنانے, مولویوں کی اپنی باتیں ہیں, کوئی کچھ. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, جتنا قرآن اور حدیث سے قریب رہیں گے اور اس کو مضبوط پکڑے رہیں گے, اتنے ہی ہم سب سیف رہیں گے, اور جتنا اس چیز سے دور بھاگیں گے, اور لوگ اپنے اپنے فلسفے بتائیں نا, یہ تو ایسے ہے, اس کا تو مطلب یہ تھا, یہ تو اس زمانے میں یہ تھا اور یہ تو اب یہ ہے, بھئی یہ آپ کو کس نے بتا دیا, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کیا, وہ اتنا ہی آپ کے لیے چانس ہوگا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. ایسے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, کس کی تقلید کر رہے ہیں, کس کو مان رہے ہیں, کس کو اپنا ٹیچر, اپنا پیر, اپنا کس کو بنایا ہوا ہے ہم نے, وہ ہمیں کوئی صحیح ڈائریکشن میں بھی لے کر جا رہا ہے, کہیں اور ہی تو نہیں لے کے چل پڑا, اور ان کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسروں کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھیں ان کو بھی, یہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کو بھی کس چیز نے ہلاکت تک پہنچا دیا تھا, انہوں نے اندھی تقلید کی اپنے بڑوں کی, اب یہ جو یہ جرگے یا یہ ان کے ایلڈرز تھے نا, انہوں نے کہہ دیا تو بس اس کے پیچھے چل پڑے, دیکھو جی انہوں نے تو وہ اپنی لاجکس دے رہے ہیں, ہم نے تو کبھی ایسی کوئی باتیں ہی نہیں سنی, نئی باتیں لے کے, یہ نئی سے نئی باتیں آ گیا, یہ کیا بات ہوئی, ہمارے تو بڑوں نے کچھ نہیں کہا ایسا, یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے, ان ہوا اللہ رجلم بھی جنت فتربس بھی حتیٰ ہین, یہ تو بس ایک آدمی ہے, اس کے اوپر جنون کوئی آ گیا ہے, اس کو کوئی یہ فنیٹک ہو گیا, تم بس انتظار کرو ایک وقت مقرر تھا, یعنی یا تو یہ خود ہی مر جائے گا یا پھر اس کا جنون خود ہی ختم ہو جائے گا کچھ دن بعد, یہ اب نا بھوت سوار ہے, جس کو کہتے ہیں نا بڑا دین کا بھوت سوار ہو گیا اس کو, تو یہ جب بھوت اتر جائے گا نا خود صحیح ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں آپ اس چیز کے پیچھے وہ لوگ چلے اور اندھی تقلید کی انہوں نے, یہ نہ سوچا کہ یہ جو نوح علیہ السلام بات بتا رہے ہیں وہ حق ہے, اور یہ اندھی تقلید ہی آج تک بھی کچھ لوگ بازوں کے کرتے ہیں، یہ فلاں بڑا نیک ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑو، بھائی نیک ہے تو یہ بھی دیکھو آپ کو کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ یقین کریں آؤٹ دیئر دیر از سو مچ اسٹف، اتنا کچھ ہے کہ بہت آسانی سے انسان جو ہے نا وہ غافل بھی ہو سکتا ہے، اور بہت آسانی سے انسان اپنے عقیدے کو یعنی عقیدے کی خرابیوں میں پڑ سکتا ہے، اس کا عقیدہ ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ میں تو کہوں گی چمٹ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، چمٹ جاؤ اس حدیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ، اس سے باہر نہ نکلو، اس کے ساتھ چمٹے رہو گے جب تک، تب تک ہی خیر ہے، تب تک ہی سیف ہو، اور نکلنے کی کوشش کرو گے تو پھر بھانت بھانت کی بولیاں، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، کسی نے سود کو حلال کر لیا، کسی نے بے پردگی کو جائز کر دیا، کسی نے کہا کہ بس کچھ بھی یہ اس کی ضرورتیں ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی بس یہ سزائیں بھی انہوں نے ایسے ہی کری ہوئی ہیں، یہ چیزیں انہوں نے ایسے ہی اپنی طرف سے ہی بنا لی ہیں، یہ تو کوئی بھی رجم وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے ہی فلسفے بنا بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حق دکھا کے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو دکھا کے اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا 950 سال ان کے ساتھ انہوں نے اپنی تبلیغ کی، اور ان کو ہر طریقے سے سمجھایا، ہر طریقے سے سورہ نوح میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح انہوں نے فرمایا، یا اللہ میں نے دن رات ان کو سمجھایا، دن رات میں نے ان کے اندر تبلیغ کی، لیکن جب نہیں مانے تو فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، اس کے بدلے جو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے جو مجھے جھٹلاتے ہیں، یہ مجھے نہیں مانتے، اللہ اب تو میری مدد فرما۔ اور یہی ہماری بھی دعا ہونی چاہیے، جب کہ ہمیں جھٹلایا جائے، اسلام کو جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر نام غلط الزامات لگا کے اس کو مشہور کیا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے کوئی اور باطل لوگ ہوں جو ایسی کریں، تو رب انصرنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، بما کذبون فأوحینا الیہ، تو وحی کی ہم نے اس کی طرف۔ اچھا کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی پھر؟ کہ وحی کی، ان اصنع الفلک، کہ ایک فلک بناؤ، ایک کشتی بناؤ، بھی آئی انہیں نہ ہماری نگاہوں کے سامنے، اللہ ہے جو تمہاری نگرانی کرے گا، وہ وحی نہ اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا خود کہ اے نوح آپ کو کیسے کشتی بنانی۔ نوح علیہ السلام کون سی کشتیاں بنانے کے ماہر تھے، وہ کون سے کشتیوں کے کاریگر تھے، ان کو کیا پتا کہ کون سا تختہ کدھر لگانا ہے، کون سا کیل لگانا ہے، کون سا پیچ لگانا ہے، کون سا کیا کرنا ہے، کیا اس کے لیے چیزیں چاہیے۔ چھوٹی سی چیز آپ نے، ہم نے ہمارے گھر میں ساری چیزیں ہم لے بھی آتے ہیں نا، اس کا پورا باکس لے آتے ہیں کوئی بھی چیز بنانے کا، آپ دیکھیں جو اس کو اسمبل کرنا ہوتا ہے وہی کتنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ آسان نہیں تھا، اس لیے فرمایا ہماری وحی کے مطابق۔ اور پھر دیکھیں کشتی بھی تو ایسی بنانے کی ضرورت تھی جو اتنے بڑے طوفان کو برداشت کر لے اور اس میں بھی چلتی رہے، اس لیے اللہ کی وحی کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے حکم ہمارا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور تنور ابھر پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہر قسم کے جوڑے دو لے کے تو اس کے اندر داخل کر لو۔ یہ فارت تنور کی بہت ساری تفسیریں آئی ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تنور تھا، یہ نشانی بتائی گئی نوح علیہ السلام کو کہ جب یہ ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ بس اب طوفان آنے لگا، تو اس وقت لے کے ہر ایک قسم کا جوڑا لے کے اور وہ اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ اس کے علاوہ بھی یہ آتا ہے کہ جیسے وہ تنور کی طرح سمجھ لیں، وہ ایک ویلی تھی جس جگہ پہ وہ یہ لوگ رہتے تھے، اور جس وقت ابل پڑی کہ سارا کا سارا پانی اس کے اندر آنے لگا، باہر کیف جو بھی تھا، ایک ان کو نشانی بتائی گئی، جب یہ نشانی پوری ہو جائے تو اس وقت آپ ہر ایک چیز کا جوڑا لے کر اپنی کشتی میں سوار کر لینا، وہ اہل کا، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لینا، سوائے مگر ایکسیپشن ہے، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے جو پہلے ہو چکا ان پہ بات فیصلہ، منہم ان میں سے، ان کے اوپر جو پہلے فیصلہ جن کے بارے میں ہو چکا ہے، سوائے ان کے، ان کو نہیں لے کے سوار کرنا۔ اور وہ کون تھے؟ بیوی اور بیٹا، اب پہلے ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کا بیٹا طوفان میں ہی مر گیا تھا۔ تو ساروں کو سوار کر لینا، اپنی فیملی کو بھی، سوائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ کیا فیصلہ فرما دیا؟ کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اے نوح ہم سے بات بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے بارے میں یہ بھی نہ پوچھنا، پھر ان کا کیا، آئے ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کچھ بات نہیں جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ جو بیٹا اور بیوی تھے وہ بھی ظالموں میں ہی شامل تھے نا. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، اور ظالم وہ بھی ہیں سارے جو بستی ہے، وہ بھی سارے ظالم ہیں، وہ بھی غرق کیے جانے والے ہیں. یعنی خود غرق نہیں ہونے کا کہا گیا کہ وہ خرق غرق ہو جائیں گے، ہاں وہ کہا گیا کہ غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ چاہے بچنے کی بھی کوشش کریں، چاہے ان کو تیرنا آتا ہو، چاہے ان کو پہاڑوں پہ چڑھنا آتا ہو، وہ کوشش کریں بھی تب بھی غرق کر دیے جائیں گے. دیکھیں نا غرق کون ہوتا ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کس طرح اپنے آپ کا بچاؤ کرنا، تو وہ بچنے کی کوشش کریں بھی تب بھی غرق کوئی ان کو کر دیا، کیے جانے والے ہیں، پانی میں دبا دیا جائے گا، وہ ڈوب کے ہی رہیں گے، اب بچنا نہیں ہے انہوں نے. فإذ استویت، پھر جب سوار ہو تم، یعنی برابر ہو جائے کشتی، برابر ہو جائے یا تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ، آرام سے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، سب سٹیبل ہو جائے. کیونکہ دیکھو طوفان جب تھا اس وقت تو کتنا، یعنی سٹیبل کیا ہونا اس وقت، برابر کیا ہونا اس وقت، تو اپنے آپ کو ہی سنبھالنا مشکل ہوگا. تو جب سٹیبل ہو جائے، انت و مما کا، تم بھی اور تمہارے ساتھی جو ہیں علل فلک، جو اس فلک میں ہیں، تو پھر کہنا، دیکھیں یہ بھی اللہ تعالی ہی سجھاتا ہے کہ کہنا کیا ہے. فقل، تو کہنا الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، پھر بھی تعریف اللہ ہی کی، یعنی ہم بہت ایمان والے تھے، دیکھا اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور ان کو تو انہیں غرق ہی ہونا چاہیے تھا، اور بس اپنے اندر کوئی تکبر آ جائے کہ ہم کتنے وہ ہیں، ہم بچ گئے، دیکھو یہ اب ڈھونڈ رہے ہیں نا، اچھا مزہ آیا تمہیں، نہیں، الحمد للہ، ساری تعریف اللہ تیرے ہی لیے ہی ہے جس نے ہمیں بچایا اس ظالم قوم سے. اپنی تعریفیں نہیں، ہر جگہ تعریف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. آپ کہیں اچھائی پالیں، کوئی بھلائی پالیں، کوئی آپ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے کسی چیز کا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے، نہ اپنی ذہانت کے اوپر، نہ دیکھا ہم نے کشتی بنا لی تھی نا، ہم تو کہتے تھے پھر کشتی پہ بنانا صحیح ہے، اور تم ہمارا مذاق کرتے تھے نا، کچھ ایسی بات نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے. وقل، اور کہہ دیجئے. اچھا یہ جو الحمدللہ ہے نا، آپ کو پتہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو تب وہ کیا کہیں گے، وہ بھی الحمدللہ ہی کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا، وہ تو کہیں گے اس اللہ کی ساری تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی دی، ہاں یہ بھی اللہ ہی کا شکر ہے. یہ وہ جنت پہنچ کے یہ کہیں گے، کیونکہ وہ ان کو دنیا میں بھی وہ شکر گزار تھے، اور وہاں پہ بھی جا کے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی یہاں تک پہنچنا، یہ ساری یہ اللہ ہی کا شکر اور اسی کی تعریف ہے. وقل، اور کہہ دیجئے، اے نو آپ کہہ دے، ربی، اے میرے رب، انزلنی، اتار مجھ کو، منزلن مبارکن، بابرکت اترنے کی جگہ، ایسی جگہ پہ جو برکت والی ہو، جس جگہ پہ میں لینڈ کروں وہ بڑی، وہ لینڈنگ پلیس جو میری ہو، منزل جو میری ہو، وہ بڑی مبارک ہو میرے لیے. برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر، خیر کثیر، اس میں خیر ہو میرے لیے، یعنی میری جو منزل ہے وہ مجھے خیر والی منزل پہ یا اللہ اتارنا. وانت خیر المنزلین، اور تو بڑا بہترین اتارنے والا ہے. یہ کتنی پیاری دعا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ طوفان ہی طوفان ہے، ہر طرف پانی ہے، ہر طرف لوگ ڈوب رہے ہیں، چیخو پکار ہے، اس کے اندر اللہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ اتارنا جو خیر والی ہو، جو برکت والی. اب کہیں نہیں پتہ کہ کہاں کشتی جا رہی ہے، کدھر ہم جا رہے ہیں، کدھر ہم نے اترنا ہے، کون سی ہماری منزل ہوگی، کچھ بھی نہیں پتہ. تو اسی طرح ہمیں بھی یاد رکھیں، ہر مواقع پہ ایسی دعا مانگنی چاہیے، بازار جائیں، آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کہیں نئی جگہ پہ جائیں، کسی بچی کی شادی ہو اور اس نے نئے گھر میں جانا ہے، تو ربی انزلنی منزلن مبارکن، یہ جگہ ہی مبارک بن جائے میرے لیے، یہ جو میں جس جگہ اتروں، میں جس جگہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور ماں باپ کو بھی یہی دعا اپنی بیٹی کے لیے کرنی چاہیے کہ یہ جس جگہ اترے وہ مبارک جگہ ہو. پھر اسی طرح اور بھی، جب آپ کسی جاب پہ جا رہے ہیں، کسی اور نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی جگہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کہیں سیر کے لیے گئے ہیں، ہر جگہ پہ یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس جگہ میں آپ کے لیے خیر اور برکت رکھ دے گا. جہاں پہ بھی میں جاؤں اللہ اس جگہ کو میرے لیے بابرکت بنا دے، وہاں سے میرے لیے خیر نکال دے. یہ ہے اس میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، ایک نہیں نشانیاں ہیں، کس میں؟ نوح علیہ السلام کے قصے میں بہت نشانیاں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تھے یا ہم ہیں یقیناً آزمانے والے. آزمائش تو آتی ہی ہے، آزمائش آئے گی، امتحان آئیں گے. ان کے اوپر بھی امتحان آیا، پہلے قوم کی طرف کا امتحان تھا، اس کے بعد کشتی میں چڑھ گئے، تو اب یہ ایک اور امتحان ہے کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کدھر رہنا ہے، کدھر. اب تو دیکھیں نا، سب صفایا ہو گیا، نہ گھر رہا، نہ گھر والے رہے، نہ کوئی رہا، صرف یہی ہے جو فیملی ہے جو ساتھ شپ میں ہے، دیٹس اٹ. اب پوری دنیا کے اوپر طوفان آیا پڑا، تو وہ بھی ایک امتحان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو زندگی اور موت کا سلسلہ ہی امتحان کے لیے، کہ تو ہمیں ہم جانچ لیں تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، آزمانے والے ہیں ہم تمہیں. تو آزمائش آتی ہے، لیکن کبھی اللہ سے آزمائشیں مانگے نہیں کہ اللہ میرے اوپر امتحان آئے نا پھر میں بتاؤں گی، پھر میں یہ کروں گی. نہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کیا نشانیاں؟ کیا نشانیاں؟ مطلب ایسی چیز جس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نشانی. اب اس میں سے آپ کا کام ہے کہ آپ نشانیاں نکالیں. آپ کو کیا نشانیاں ملتی ہیں نوح علیہ السلام کے قصے سے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها نافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا تويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين